الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله وقال تعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم محترم حاضرین جمعہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا اور انسانوں میں بھی ایمان والا بنایا یہ اس کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے ہمارے ایک مومن جو ہوتا ہے ایک ایمان والا انسان جو ہوتا ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے ایک مومن کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی اس کا جواب قرآن میں دیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے دوسرے پارے میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ ایمان والے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے گویا ایک مومن کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہونی چاہیے مگر سوال یہ ہے کہ یہ دعویٰ تو ہر آدمی کر سکتا ہے کہ مجھے اللہ سے سب سے زیادہ محبت لیکن یہ دعویٰ سچا تب مانا جائے گا جب اللہ بھی ہم سے محبت کرے بھئی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے ہمارا یہ دعویٰ سچا تب مانا جائے گا جب اللہ تعالیٰ بھی کہے کہ ہاں مجھے تجھ سے محبت ہے تب نا یہ دعویٰ سچا مانا جائے گا اب سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے اسی کا جواب آج کے خطبہ جمعہ میں دینے کی کوشش کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نو ایسی کوالٹیز بیان کی ہیں نو ایسی خوبیاں بیان کی ہیں 9 ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے، انہی 9 لوگوں کا ہم آج تذکرہ کریں۔ اس سے پہلے کہ ہم ان کے بارے میں بتائیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، آئیے ایک بڑی پیاری حدیث دیکھ لیتے ہیں بخاری شریف، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے۔ بخاری شریف کتاب الرقاق کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کر رہے ہیں۔ اہل حدیث کا بچہ یہ بات جانتا ہے اور جاننا چاہیے کہ حدیث کی ایک قسم ہوتی ہے حدیث قدسی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز روایت کرے تو اس حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ تو جو حدیث میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ حدیث قدسی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے حدیث دیکھیے، من عادى لي وليا فقد اعزمته بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہوں۔ اب ذرا بتاؤ کہ کون ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف لڑائی لڑنے کی، اللہ کے خلاف جنگ کرنے کی طاقت ہے؟ پتا یہ چلا کہ اللہ کے جتنے ولی ہوتے ہیں ان سے نفرت کرنا یا ان سے دشمنی کرنا یہ گویا کہ اللہ سے دشمنی کرنا ہے۔ اولیاء کرام کا مرتبہ معلوم ہو رہا ہے اس حدیث، من عادى لي وليا فقد اعزمته بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہوں۔ وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا ولی بننے کا طریقہ بتا رہا ہے، اگر ہم اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں، اللہ کے مقرب بندے بننا چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ میرا بندہ سب سے زیادہ اگر کسی چیز کے ذریعے میرے قریب آتا ہے، سب سے زیادہ میرا بندہ اگر میرا مقرب بنتا ہے، میرا ولی بنتا ہے، تو وہ ان چیزوں کے ذریعے بنتا ہے جو میں نے اس کے اوپر فرض قرار دیے۔ وہ فرائض کو انجام دیتا ہے، وہ فرض نمازیں پڑھتا ہے، وہ رمضان کے فرض روزے رکھتا ہے، اس کے اوپر جتنی زکات فرض ہے وہ زکات ادا کرتا ہے، اگر اس کو حج کرنے کی طاقت ہے حج اس کے اوپر فرض ہے تو وہ حج کرتا ہے، تمام فرائض کو وہ بجا لاتا ہے۔ سب سے زیادہ میرا بندہ اگر کسی چیز کے ذریعے میرے قریب آتا ہے تو وہ فرائض۔ ثم يتقرب الي بالنوافل، فرائض کو ادا کرنے کے بعد میرا بندہ نوافل کے ذریعے، نفلی عبادات کے ذریعے، نفلی روزوں کے ذریعے، نفل نمازوں کے ذریعے، نفل حج اور عمرہ کے ذریعے، نفل صدقہ اور خیرات کے ذریعے، نفلی عبادتوں کے ذریعے میرے قریب آتا ہے، اور میرے جب قریب آنے لگتا ہے میرا مقرب بندہ بن جاتا ہے، حتی احبہ، تو میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ دیکھ رہے، اگر بندہ فرائض کو پابندی سے ادا کرتا رہے اور فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی پابندی کرے تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ بندہ میرا مقرب بن جاتا ہے اور میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اب دیکھیے جس مقصد کے لیے میں نے حدیث پڑھی ہے وہ چیز دبائی، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اپنے بندے کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اپنے بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور میں اپنے بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کا کان بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی آنکھ بن جاتا ہے، کیا مطلب اس کا؟ اب کچھ لوگوں نے اس حدیث کا غلط مطلب سمجھا، انہوں نے کہا دیکھو اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں وہ اپنی آنکھ سے نہیں دیکھتے، اللہ کی آنکھ سے دیکھتے، وہ اپنے کان سے نہیں سنتے، اللہ کے کان سے سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بندے کا کان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں. تو اولیاء کرام کے شان میں غلو کرنے کے لیے اس حدیث کو یوز کیا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بندے کا آنکھ، اس کی آنکھ، اس کا کان، اس کا ہاتھ. اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ فرائض کی پابندی کرتا ہے، نوافل کو بجا لاتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھ کی، اس کے کان کی، اس کے ہاتھوں کی حفاظت کرتا ہے. اس کے ہاتھوں سے وہی کام ہوتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. اپنے کانوں سے وہ وہی چیز سنتا ہے جو اللہ کو پسند ہے. اپنی آنکھوں سے وہ وہی چیزیں دیکھتا ہے جو اللہ کو پسند ہے. یہ مطلب ہے اس حدیث پاک. اس کی آنکھوں پر اللہ کا پہرا ہوتا ہے، اس کے کانوں کی اللہ حفاظت کرتا ہے، اس کے ہاتھوں کی اللہ حفاظت کرتا ہے، اس کو گناہوں سے بچانے کا کام اللہ کرتا ہے. یہ مطلب ہے اس حدیث پاک. وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اور جب میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میرا بندہ جب بھی مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے، کچھ مانگتا ہے، میں فوراً دیتا ہوں. پتا یہ چلا کہ جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو بندے کی دعائیں بھی قبول ہونے لگتی ہیں، وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے. اس کی دعائیں کبھی لوٹائی نہیں جاتی، اس کی دعائیں فوراً قبول کر دی جاتی ہیں. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور میرا بندہ اگر کسی چیز سے میری پناہ مانگتا ہے، میں فوراً اسے پناہ دیتا ہوں. اس کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہوتا، اس کے اوپر شیطان کا اثر نہیں ہوتا. جس بندے سے میں محبت کرنے لگتا ہوں اس کا یہ حال ہو جاتا ہے. تو حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے سے محبت کرنے لگے، گویا کہ وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پروٹیکشن میں آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت اور اس کی سرکشا کے دائرے میں آ جاتا ہے. اس کی آنکھوں کی، اس کے کان کی، اس کی زبان کی، اس کے ہاتھوں کی، اس کے پورے جسم کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کرنے لگتا ہے، اور اس کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں. اس سے جب دعوت. اب آئیے قرآن کی روشنی میں ہم ان نو لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے. قرآن میں تو نو چیزیں بیان کی گئیں، حدیث میں بہت ساری چیزیں بیان کی گئیں. میں آج حدیث، چونکہ جمعہ کا خطبہ ہے، مختصر وقت ہے، میں نو چیزیں بیان کر کے آپ سے اجازت ملوں گا. آئندہ کبھی وقت ملا انشاءاللہ تو حدیثوں میں جہاں جہاں یہ الفاظ آئے ہیں کہ اللہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے، اس کو انشاءاللہ الگ سے بیان کریں گے. آج ہم قرآن کی آیتوں کی روشنی میں بیان کریں. سب سے پہلا کام جس کو کرنے والے سے اللہ محبت کرتا ہے، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. احسان کس کو بولتے ہیں؟ اردو میں ہم لوگ احسان کس کو کہتے ہیں؟ اردو میں احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کسی نے بھلائی کر دی تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں نے میرے اوپر احسان کیا، اس کو آپ احسان مانتے ہیں. لیکن عربی میں احسان کا لفظ اتنا معمولی نہیں. عربی میں احسان کہتے ہیں ہر چیز کو اچھے طریقے سے انجام دینا. مثال کے طور پہ نماز پڑھ رہے ہیں. اب نماز میں احسان کیا ہے؟ کہ نماز کو آپ مکمل اس کی شرائط کے ساتھ، نماز کو جیسے پڑھنے کا حکم دیا گیا ویسے پڑھیں. یہ نہیں کہ دل کہیں ہے، دماغ کہیں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، داڑھی کھجا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کپڑا بنا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، دکان کے بارے میں سوچ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، بیوی کے بارے میں سوچ رہے ہیں. ایسی نماز کا کوئی مطلب نہیں. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا احسان کا مطلب بتاتے ہوئے ان تعبد اللہ کانک ترا. احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَى، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ پا رہے ہو، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو کم سے کم یہ سوچ کر تم اللہ کی عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو نماز میں احسان یہ ہے کہ آپ نماز ایسے پڑھے جیسے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. قرآن میں بار بار کہا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کیا مطلب ہوا؟ ان کے ساتھ احسان کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حقوق کا خیال کرو، ان کو تکلیف مت پہنچاؤ، ان کو ٹھیس مت پہنچاؤ، ان کو ناراض مت کرو. رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرو. قرآن کہتا ہے وبذل قربا رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو. کیا مطلب؟ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو, ان کے سکھ دکھ میں کام آؤ, ان کی مصیبتوں میں کام آؤ, ان کے جنازے میں شریک ہو, بیمار ہو تو عیادت کو جاؤ. یہ مطلب ہے اس کا. تو احسان جو ہے یہ شریعت کی ایک ٹرم ہے, ایک اصطلاح ہے کہ ہر کام شریعت کے بنائے ہوئے دائرے کے حساب سے کرنا, شریعت کے حساب سے کرنا, اس کو کہتے ہیں احسان. ابھی ہم لوگوں نے اپنے اپنے جانوروں کی قربانی کی, بقرعید کے موقع پر قربانی کے لیے بھی احسان کا لفظ آیا. بتایا آپ کو قربانی کے لیے بھی احسان کا لفظ آیا. چلیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے, ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کا حکم دیا ہے. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُ الْقِتْلَ, اگر لڑائی کے میدان میں دشمن کے ساتھ لڑائی کر رہے ہو اور دشمن کو قتل کر رہے ہو, بھائی ظاہر سی بات ہے لڑائی کے میدان میں یا تو مرنا ہے یا مارنا ہے, تو لڑائی کے میدان میں اگر دشمن کو مار رہے ہو تو وہاں بھی احسان کرو. اللہ ہو, کیا مذہب ہے, کیا دین ہے, کیا شریعت ہے. لڑائی کے میدان میں دشمن کو مارنے کے ٹائم بھی احسان کرنا ہے, یعنی ایسا نہیں کہ آپ دشمن کے ناک کان کاٹ دیں, دشمن کو جلا دیں, دشمن کے کلیجے کو نکال لیں جیسا کہ اوروں نے کیا اسلام کی تعلیم میں, بچے کو مار دیں, بوڑھے کو مار دیں, یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف. پیدا قتل تم بہادر القبلہ, میدان جنگ میں اگر قتل کرنے کی نوبت آئے تو وہاں بھی احسان کرو. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ, اور اگر اپنے جانور کو ذبح کر رہے ہو تو ذبح کرنے کے ٹائم بھی احسان کرو. آج لوگ بولتے ہیں کہ مسلمان جو ہے جانوروں کی قربانی کر کے ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں. تکلیف پہنچانے سے منع کیا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے ٹائم بھی احسان کرو. اور احسان کا مطلب کیا ہے؟ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں, وَلْيُحِطَّ أَحَدُكُمْ شُفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ, اپنی چھری کو تیز کرو. تمہارا جو ہتھیار ہے جانور کو ذبح کرنے کے لیے بالکل تیز ہونا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ چھری چلانے کے ٹائم جو ہے جانور کی جان نکلنے میں دقت ہو, تکلیف ہو. اور جو جانور پر چھری گردن پہ چلانے کے بعد جو جانور تڑپتا ہے نا, وہ تکلیف سے نہیں تڑپتا ہے, معاف کیجیے گا, یہ ہماری اور آپ کی غلط فہمی ہے. وہ تو ہم نے جیسے اس کی شہر رکھ کاٹ کے اس کی جان نکل گئی, وہ اب اس کے پورے بدن کا جو خون ہے وہ سرکولیٹ ہو کے باہر نکل رہا ہے وہاں گلے کے پاس, وہ اس لیے پورا بدن اس کا حرکت کر رہا ہے. اور وہ حرکت کرنا ضروری ہے, تبھی اسلامی طریقے سے وہ ذبح مانا جائے گا, ورنہ جو جھٹکے سے ذبح ہوتا ہے وہ اسلام کی نظر میں صحیح نہیں ہے. تو فرمایا کہ چھری تیز کر لو اور اپنے جانور کو آرام پہنچاؤ. تو پہلی صفت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے کرنے والے سے محبت کرتا ہے, احسان کرنے والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے. نمبر دو, دوسری چیز کیا ہے؟ واللہ یحب الصابرین, اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. صبر کس کو کہتے ہیں؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صبر کا ایک ہی مطلب ہے, بچہ مر گیا صدمہ پہنچا صبر کرو, یہ صبر. بیمار ہو گئے صبر کرو, مصیبت آئی صبر کرو, یہ بھی صبر ہے, یہ بھی صبر ہے. لیکن اسی کا نام صرف صبر نہیں ہے. مصیبت آ جائے آدمی صبر کر لے یہ تو صبر ہے ہی, اور اس کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے دوسرے پارے میں کیا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے, بھوک کے ذریعے, جانوں کی کمی کے ذریعے, مالوں کی کمی کے ذریعے, پھلوں کی کمی کے ذریعے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اور اے نبی آپ صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجیے, الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. صبر کرنے والوں کی پہچان کیا ہے؟ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے فوراً ان کی زبان سے یہی جملہ نکلتا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یہ کوئی معمولی جملہ نہیں, یہ جملہ ہماری حیثیت ہمیں بتا رہا ہے کہ اولاد اللہ نے دیتی لے لی, مصیبت اگر آئی تو اللہ کی طرف سے آئی، راحت بھی وہی دے گا. کاروبار میں نقصان ہو گیا تو روزی دینے والا بھی تو وہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون کے اندر ہمارا پورا ایمان چھپا ہوا ہے. اللہ کے نبی کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہو گیا. بخاری کی روایت ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے ہاتھ میں سب کچھ تھا. بتاؤ ذرا، نبی کا بیٹا دنیا سے چلا گیا، میرے نبی کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا، اپنی اکلوتی اولاد کو تو بچا لیں. کیا بولتے ہیں لوگ، کیا کہتے ہیں لوگ، سمجھتے نہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں. اللہ کے نبی کا لخت جگر، نبی کا بیٹا تڑپ رہا ہے، دم نکل رہی ہے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور نبی کی آنکھوں سے آنسو جائے. صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ کیا دیکھ رہے ہیں ہم، اے اللہ کے نبی آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو جا رہی ہیں، آپ بھی رو رہے ہیں. آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، یہ آنسو تو انسان کے دل میں رحمت کی دلیل ہے، یہ آنسو تو اسی آدمی کو بہتے ہیں جس کے دل میں رحمت کا جذبہ ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا. ہمارے دل غمگین ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، لیکن ہم زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ کہیں گے، ہم زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالیں گے جس سے اللہ ناراض ہو جائے. ہم زبان سے بولیں گے تو وہی بات بولیں گے جس سے اللہ راضی ہو جائے. اے ابراہیم تیرے جانے سے ہم دکھی تو ہیں، اے ابراہیم تیرے مرنے سے ہم دکھی تو ہیں، لیکن ہم زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکالیں گے جس سے اللہ ناراض ہو جائے. آج ہمارے ساتھ نقصان ہو جائے، چاہے جانی نقصان ہو جائے، چاہے مالی نقصان ہو جائے، ہم غصے میں کیا کیا بول دیتے ہیں، صدمے کے عالم میں کیا کیا بول دیتے ہیں. تو صبر یہ ہے کہ زبان پر کنٹرول رکھا جائے. تو یہ بھی ایک صبر ہے کہ مصیبت آئے تو صبر کیا جائے. لیکن صبر کا ایک مطلب اور بھی ہوتا ہے، گناہ کے کام سے بچنے کو بھی صبر کہا جاتا ہے. آپ سڑک پر جا رہے ہیں، ایک ماڈرن ٹائپ کی جدید دور کی ایک عورت گزر رہی ہے، فیشنیبل یا صاف الفاظ میں کہا جائے تو ننگا لباس پہن کر گھوم رہی ہے. آپ ایک مرد ہیں، آپ کا نفس آپ کو اکسا رہا ہے کہ آپ اپنی نظروں سے اس کو دیکھیں. اب یہاں پر صبر یہ ہے کہ آپ اپنی نظروں کو جھکا دیں. گناہ کے کام کا جذبہ دل میں پیدا ہو اور اس کو دبا لیا جائے، دیٹ از کالڈ صبر. اس کو بھی صبر کہا جاتا ہے. فجر کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، الصلاۃ خیر من النوم کی آواز آپ کے کانوں میں پہنچ رہی ہے، لیکن نفس آپ سے کہہ رہا ہے کہ ارے چھوڑو یار، صبح کے 5 بج رہے ہیں، تمام لوگ سو رہے ہیں، تمہیں کیا پڑی ہے. آپ سوئے رہ جاتے ہیں، لیکن ایک آدمی پرواہ نہیں کرتا جاڑے کی، پرواہ نہیں کرتا بستر کے آرام کی، پرواہ نہیں کرتا رضائی اور رحاب کی. بستر چھوڑ کر، سردی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے آ کر فجر کی نماز پڑھتا ہے، دیٹ از کالڈ صبر. اس کو بھی صبر کہا جاتا ہے. گناہ کے کام سے گناہ کا جذبہ ہونے کے باوجود بچ جانا اور نیکی کے کام کو ریگولر کرتے رہنا، اس کے اوپر جمے رہنا، صبر کا مطلب جمے رہنا بھی ہوتا ہے. اس کو بھی صبر کہا جاتا ہے. اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے، توحید پر چلنے کی وجہ سے آپ کو ستایا جا رہا ہے، آپ کو تکلیف دی جا رہی ہے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، پھر بھی آپ اپنے اسلام سے سمجھوتا نہیں کرتے، اپنے ایمان سے کمپرومائز نہیں کرتے، دیٹ از کالڈ صبر. اس کو بھی صبر کہا جاتا ہے. تو یہ یاد رکھیے، صبر کا ہم لوگ ایک ہی مطلب سمجھتے ہیں کہ مصیبت آئی تو صبر کر لے. صبر یہ بھی ہے، اور اسی لیے صبر کا کوئی ثواب نہیں بتایا. صبر کا کوئی ثواب نہیں بتایا، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا، اس کا کوئی حساب نہیں بتایا گیا. جیسے روزے کا کوئی حساب نہیں بتایا گیا. روزے کے بارے میں فرمایا نا اتوم لی وانا اجزی رہی، روزہ میرے لیے میں بدلا دوں گا. ایسے ہی صبر کے بارے میں کہا گیا کہ صبر کا اجر جو ہے بغیر حساب کے ہم دیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے. نمبر تین، تیسری چیز ہے تقوی. واللہ یحب المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے، تقوی والوں کو پسند. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ عام طور سے تقوی کا ترجمہ اردو میں کیا جاتا ہے پرہیزگاری. یہ بھی ایک مطلب ہے تقوی کا، کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے پرہیز کیا جائے، ان سے رک جایا جائے، یہ بھی تقوی ہے. لیکن تقوی کا مطلب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا بہترین بتایا ہے. صحابی رسول سے بہتر شریعت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تقوی یہ ہے ان یطاع فلا یعصى وان یذکر فلا ینسى وان یشکر فلا یغفر. کہتے ہیں تقوی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اللہ کو یاد رکھا جائے، بھولا نہ جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اس کی ناشکری نہ کی جائے. یہ ہے تقوی. زندگی کے ہر موڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی سے بچا جائے، اس کو یاد رکھا جائے، اس کو بھولا نہ جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کی ناشکری نہ کی جائے. یہ ہے تقوی. اب ذرا سوچو، اس کسوٹی پر ہمارے اور آپ کے جیسے بےمان لوگ کبھی کھڑے اترے کیا؟ جہاں ہمیں موقع ملتا ہے ہم اللہ کو بھول جاتے کہ نہیں بھول جاتے؟ جہاں ہمارے فائدے کی بات ہوتی ہے ہم اللہ کی نافرمانی کرتے کہ نہیں کرتے؟ جہاں ہمارا مطلب سیدھا ہوتا ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرتے کہ نہیں کرتے؟ تقوی یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھا جائے، اللہ کی فرما برداری کی جائے، اور اللہ کی کا شکر ادا کیا جائے. اور حضرت ابو دردہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے کہ تقوی یہ ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ کرنے سے بچا جائے. تقوی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا ڈرا جائے، اتنا ڈرا جائے کہ رائی کے دانے کے برابر، ذرہ برابر بھی کوئی گناہ کرنے کے پہلے سوچا جائے کہ رب کو جواب کیا دیں گے، اس کو حساب کیا دیں گے، اس کے سامنے کیا بولیں گے. جہاں زبانیں اگر نہیں بولیں گی، اگر زبانیں جھوٹ بولنے پر تیار ہو جائیں گی، تو پیر گواہی دے گا، چمڑا گواہی دے گا، ہاتھ گواہی دے گا، اس پروردگار کے دربار میں کیا جواب دے؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرہ برابر نیکی، اس کا بھی حساب دیا جائے گا، ایک ذرہ برابر برائی، اس کا بھی حساب دیا جائے گا. اس اللہ کے سامنے اتنا ڈرا جائے کہ ذرہ برابر گناہ کا کام کرنے سے پہلے بھی سوچا جائے اور بچا جائے. یہ ہے تقوی. تو تقوی پیدا کیے، اور اسی لیے آپ اگر غور کریں تو ہماری شریعت میں ہر عبادت کا جو مغز ہے، اس کا جو خلاصہ ہے، اس کا گودا ہے، وہ تقوی ہے. اب جیسے قربانی ہے، قربانی کا مغز کیا ہے؟ بھائی قربانی ہم نے کی، چمڑا مدرسے والے لے کر چلے گئے، خون نالی میں بہ گیا، ہڈی کتوں نے کھا لی، گوشت ہم نے کھا لیا، بچا کیا؟ قربانی سے شریعت میں کون سی چیز، کون سی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے قربانی شریعت میں اس کا حکم دیا گیا؟ اللہ نے فرمایا سورہ حج کے اندر، لَن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. تمہاری قربانی کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارے دلوں کا تقوی اللہ کے یہاں پہنچتا ہے. تقوی یہاں بھی تقوی ہے. رمضان کا روزہ آتا ہے، 14-14 گھنٹے ہم اور آپ بھوکے پیاسے رہتے ہیں. کیا مقصد ہے؟ ہمیں بھوک سے تڑپانا مقصد ہے؟ ہمیں پیاس سے تڑپانا مقصد ہے؟ نہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایک ہی مقصد ہے، تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس پیدا ہو جائے. یہ چیز اگر جس کے اندر پیدا ہو جائے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے. نمبر چار، چوتھی چیز جس کو کرنے والے سے اللہ محبت کرتا ہے، توبہ. توبہ. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین, اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور اللہ پاکی حاصل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اب توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کا مطلب ہوتا ہے ریٹرن ہو جانا. آپ گاڑی لے کے باہر نکلے کہیں پر, یو ٹرن آپ نے لیے, تو یو ٹرن لے لینے کا نام توبہ ہے. تو توبہ کا نام توبہ کیوں پڑا؟ ایک انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو صراط مستقیم پر پیدا کیا ہے. ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اب بچہ اگر شرک کر رہا ہے, کفر کر رہا ہے, غلط کام کر رہا ہے, گویا کہ وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. اب توبہ کر لیا یعنی یو ٹرن ہو گیا, واپس اپنے راستے پر آ گیا. تو توبہ کرنے والے سے اللہ محبت کرتا ہے. اور ایک بات بولوں, گناہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنا ناپسند ہے, گناہ کرنے کے بعد بندہ سچے دل سے توبہ کر لے اللہ کو اتنا ہی پسند ہے. گناہ کر کے گناہ پر جمے رہنا یہ شیطان کی نشانی ہے, اور گناہ کر کے گناہ سے توبہ کر لینا یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا اور نبیوں کا طریقہ ہے. غلطی شیطان نے بھی کی, غلطی حضرت آدم سے بھی. اللہ نے کہا شیطان ابلیس سجدہ کر, تو اس نے دلیلیں دینی شروع کر دی. میں نہیں کر سکتا, خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, میں آگ سے پیدا, آدم مٹی سے پیدا, میں آدم کے آگے سجدہ نہیں کر سکتا. اس نے گناہ بھی کیا اور جم بھی گیا, اپنے گناہ پر جمع رہا, اور غلطی حضرت آدم سے بھی ہوئی. اللہ نے کہا آدم فلاں درخت کے قریب مت جانا. آدم علیہ السلام نے درخت کا پھل چکھ لیا, نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا چلو جنت سے نکل جاؤ. اس کے بعد آدم علیہ السلام شرمندہ ہوئے, توبہ کی, اور ان کی توبہ بڑی مشہور ہے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, اور اگر تو نے نہیں بخشا, تو نے رحم نہیں کیا, تو ہم سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا. تو پتہ چلا کہ توبہ کرنا یہ نبیوں کا طریقہ ہے. آج ہمارا نوجوان گناہ کا کام کرتا ہے, اسے کہو توبہ کر لو تو کہتا ہے کہ ابھی تو جوان ہیں, 40-50 سال کے ہو جائیں گے تو توبہ بھی کر لیں گے, نماز بھی پڑھنے لگیں گے, حج بھی کر لیں گے, سب کر لیں گے, اور ابھی تو جوانی کا دن ہے, ابھی تو عیش کرنے دو. فارسی کا ایک شاعر کہتا ہے, در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبریس, وقت پیری گرد ظالم میشوت پرہیز کا. شاعر کہتا ہے کہ جوانی میں توبہ کرنا یہ نبیوں کا طریقہ ہے. ارے بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی شریف بن جاتا ہے. بڑھاپے میں جب پیٹ میں آنت نہ رہے, منہ میں دانت نہ رہے, آدمی کے جذبات کمزور ہو جائیں, گناہ کرنے کی طاقت ختم ہو جائے, تب تو کوئی بھی شریف بن سکتا ہے. اصل توبہ تو جوانی کی توبہ ہے کہ گناہ کرنے کا جذبہ بھی ہے, شیطان بھڑکا بھی رہا ہے, فتنے بھی موجود ہیں, ایسی سچویشن میں اپنے آپ کو غلط ٹریک سے لا کر صحیح ٹریک پر لے آنا اور توبہ کر لینا, یہ ہے اصل توبہ. تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. نمبر 5, واللہ یحب المقسطین, اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. انصاف, جانتے ہیں دنیا کا جو نظام ہے, پوری دنیا کا جو سسٹم ہے, وہ اللہ نے انصاف کی بنیاد پر قائم کیا. اس دنیا سے جس دن انصاف ختم ہو جائے گا, اس دن سے دنیا ختم ہو جائے گی. پوری دنیا کا سسٹم اور نظام انصاف پر چل رہا ہے, اور ہماری شریعت کی بنیاد بھی انصاف پر ہے. اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ, ہم نے تمام رسولوں کو بھیجا دلیلیں دے کر, والمیزان, اور میزان دے کر, حق کا ترازو دے کر, لیقوم الناس بالقسط, تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں. آج ہم لوگ انصاف کرتے ہیں کیا؟ انصاف نہیں کرتے. جہاں اپنا مطلب آ جائے, جہاں اپنے بال بچوں کا میٹر آ جائے, ہم انصاف کا خون کر دیتے ہیں. انصاف کا خون کرنے والا اسلام کی نظر میں اچھا آدمی نہیں ہے. اسلام انصاف کی تعلیم دیتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. اے ایمان والو, کسی کی دشمنی میں بھی اتنے پاگل مت ہو جاؤ کہ نا انصافی کرنے لگو. جانتے ہیں اگر کسی سے ہماری دشمنی بھی ہے تو جس سے دشمنی ہے اور جتنی دشمنی ہے اتنی ہی دشمنی رکھنا ہے. اس دشمنی میں بھی اسلام کہتا ہے, قرآن کہتا ہے کہ نا انصافی مت کرو. اللہ, آج لوگ کہتے ہیں نا پیار اور جنگ میں سب جائز ہے, دوستی اور دشمنی میں سب جائز ہے. اسلام کہتا ہے نہیں, دشمنی میں بھی تمہیں انصاف کا خون نہیں کرنا ہے, نا انصافی نہیں کرنا. تو انصاف کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. نمبر چھ, تقوی بیان کر دیا, توبہ بیان کر دیا, انصاف بیان کر دیا. نمبر چھ, واللہ یحب المتطہرین, اور اللہ پاکی حاصل کرنے والوں, پاک صاف رہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے, پورے ہندوستان الحمدللہ جانے کا موقع ملتا ہے, مسلمانوں کا علاقہ گندگی سے پہچان لیا جاتا ہے. ان کے گھروں کے باہر کوڑے کے ڈھیر, ان کی سوسائٹیز اور ان کی کالونیوں میں گندگیاں, یہ آج مسلمانوں کی پہچان بن گئی ہے پورے ملک میں. یہ اس مسلمان کا حال ہے جو اگر نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو پہلے پاکی اور صفائی ضروری ہے. یہ اس مسلمان کا حال ہے جس کے یہاں صرف جسم ہی پاک نہیں ہونا چاہیے, کپڑا بھی پاک ہونا چاہیے, جگہ بھی پاک ہونی چاہیے, دل اور ایمان بھی پاک ہونا چاہیے. یہ وہ مسلمان کر رہا ہے. واللہ یحب المتطہرین, میرے بھائیوں, اپنے گھروں, اپنے کپڑوں, اپنے جسم, اپنے بال بچوں سب کو صفائی, صاف ستھرا رکھو اور صفائی کی تعلیم. وضو کرنے بیٹھو تو مکمل وضو کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا, صحیح مسلم کی روایت, آپ نے صحابہ سے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ به الخطایا ويرفع به الدرجات. اے میرے صحابہ, کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں کہ اگر وہ عمل کرو گے تو تمہارے گناہ مٹا دیے جائیں گے اور تمہارے درجے بلند کر دیے جائیں گے. صحابہ نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول, ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارم, اسباغ الوضوء علی المکارم, ناپسند ہونے کے باوجود پورا وضو کرنا. جاڑے کا دن ہوتا ہے تو آدمی تھوڑا تھوڑا وضو کرتا ہے کہ پانی جو ہے بڑا ٹھنڈا ہے, لیکن اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ پانی ٹھنڈا ہے, ناپسند ہے, یا گرم ہے, ناپسند ہے, پھر بھی وضو مکمل کیا جائے تو یہ عمل انسان کے گناہوں کو مٹانے والا, انسان کے درجات بلند کرنے والا ہے. اور فرمایا وکثرت الخطا الی المساجد, اور زیادہ سے زیادہ قدم بڑھا کے مسجد جانا. صحابہ کرام اپنے مکانات دور بنواتے تھے تاکہ جتنے زیادہ قدم ہم کو چلنے پڑیں گے ہمیں مسجد میں جانے کا اتنا زیادہ ثواب ملے گا. آپ نے فرمایا مسجد کی طرف زیادہ سے زیادہ قدم لے کر جانا, وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ, اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. یہ عمل بھی انسان کے گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ ہے. نمبر سات, واللہ یحب المتوکلین, اللہ تبارک و تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں, جن کا بھروسہ, جن کا ایمان ڈگمگاتا نہیں. بچہ بیمار ہو گیا, چلو تعویذ پہنا دو. بچے کو نظر لگ گئی, چلو گنڈا پہنا دو. یہ توکل نہیں ہے, یہ اللہ کی ذات پر اعتماد نہیں ہے. جس نے تعویذ پہنا, جس نے گنڈا پہنا, جس نے دھاگے پہنے, اس نے ان سب چیزوں پر بھروسہ کیا, اس نے اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں کیا. مگر ایک بات یاد رکھی جائے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جائز طریقہ نہ اپنائے. بیمار ہے, آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں. آپ کو کوئی پریشانی ہے, آپ اس پریشانی کا جو حل جن لوگوں کے پاس ہے آپ ان کے پاس جائیں. بیمار کا ڈاکٹر کے پاس جانا یہ بھروسے کے خلاف نہیں ہے. آدمی کا اپنے پیسے کی سیفٹی کے لیے تجوری میں تالا بند کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. توکل کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دنیاوی اسباب کو اپنانے کے بعد اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرے, اس کے بعد اپنا معاملہ اللہ کے حوالے. ایک حدیث پاک اپنے سامنے رکھیے تو مطلب بالکل کلیئر ہو جائے گا. حضرت عمر فاروق کی روایت ترمذی کے اندر موجود ہے. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو کما تروح بطانہ. اگر تم اللہ کے اوپر ویسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ تم کو ویسے ہی روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے. پرندے اپنے گھونسلے سے جب نکلتے ہیں تو خالی پیٹ نکلتے ہیں, اور شام کو جب واپس جاتے تو پیٹ بھر کے جاتے. پرندہ کبھی خالی پیٹ واپس نہیں جاتا, خالی پیٹ نکلتا ہے اور پیٹ بھر کے واپس جاتا ہے. اسے اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ ہوتا ہے کہ میں خالی پیٹ نہیں لوٹوں گا تو وہ نکلتا ہے. پتہ یہ چلا کہ دکان کھول کر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو, کاروبار کر کے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو. اللہ کی ذات پر بھروسہ کا یہ مطلب نہیں کہ میں بیٹھا رہوں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی روزی میرے اوپر نازل فرمائے گا. بھروسے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسباب کو اپنائیں, دنیاوی جو طریقہ اور جو اللہ تعالیٰ نے جائز وسائل بنائے ہیں ان کو ہم اپنائیں, اور اس کے بعد انجام جو ہے اللہ کے حوالے. نمبر 8, جہاد کرنے والوں کو بھی اللہ پسند کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے 28 پارے میں فرمایا, ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں ایسے لڑتے ہیں جیسے سیسا تلائی ہوئی دیوار ہے, جیسے لوہے کی دیوار ہے, کھڑے ہو جاتے ہیں تو تب سے مسلم. تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ بھی اللہ کا محبوب عمل ہے, ایسا کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. ایک حدیث پاک دیکھیے, ترمذی کی روایت ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں, اینان لا تمسہم النار, دو قسم کی آنکھیں ایسی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی. دو آنکھیں ایسی ہیں ان کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی. عین بکت من خشیت اللہ, ایک وہ آنکھ ہے جس آنکھ سے اللہ کے خوف میں آنسو بہے. وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ, اور ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کی راہ میں چوکی داری کر رہی ہے. جہاد کا وقت ہے, ایک مسلمان فوجی ایک مسلمان سپاہی اسلامی سرحدوں پر حفاظت کر رہا ہے, چوکی داری کر رہا ہے. اس مجاہد کا رات کا جاگنا, اس کی آنکھیں رات کو جاگنے کی جو تکلیف اٹھا رہی ہیں, ان آنکھوں کو جہنم کی آگ. اور آخری چیز نمبر 9, جس کو کرنے والے سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے, اتباع رسول. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت پڑھی تھی, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو نبی کی اتباع کرو, نبی کے نقش قدم پر چلو, نبی کی پیروی کرو. یحببکم اللہ, جب تم نبی کی اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا, اور جب اللہ تم سے محبت کرے گا ویغفر لکم ذنوبکم, تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. تو پتہ چلا کہ رسول کی اتباع کرنے والے سے بھی اللہ محبت کرتا ہے. اور ایک بات بولوں, نیکی کس کو کہتے ہیں, نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نیک عمل اس کو کہتے ہیں جو سماج کی نظر میں نیک عمل ہو. سماج کی نظر میں اگر کوئی عمل نیک مانا جاتا ہے اور اس کے اوپر میرے پیارے نبی کی مہر نہیں ہے تو وہ عمل نیک نہیں ہو. ارے میرے نبی کی اگر مہر نہ ہو, میرا جملہ نوٹ کر لو, اگر میرے نبی کی مہر نہ ہو تو نماز بھی گمراہی بن سکتی ہے, میرے نبی کی مہر نہ ہو تو روزہ بھی گناہ کا کام ہو سکتا ہے, اور میرے نبی کی مہر نہ ہو تو زکات اور حج بھی انسان کے لیے گناہ کا باعث ہو. ابھی بقرعید کا تہوار گزرا ہے, بقرعید کے دن اور بقرعید کے بعد 3 دن, یہ جو 4 دن ہیں ان 4 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے ابو داؤد شریف وغیرہ کے اندر, آپ نے فرمایا کہ یہ ایام جو ہیں عیدنا اہل الاسلام, یہ ہم مسلمانوں کے تہوار کے دن ہیں. ایام اکل و شرب, یہ ہمارے کھانے اور پینے کے دن. دیکھ رہے ہیں, نبی نے منع کر دیا روزہ نہیں رکھنا. اب روزہ رکھا جائے, روزہ ایک عبادت ہے, لیکن روزہ اگر ان 4 دنوں میں رکھا جائے تو چونکہ اتباع رسول کے خلاف ہے لہذا روزہ رکھنا بھی حرام. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اذان دی جاتی ہے، ابھی آپ نے اذان سنی جمعہ کی اذان، اذان شروع ہوتی ہے اللہ اکبر اور ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ کے، اب لا الہ الا اللہ پر اذان ختم ہو رہی ہے، اب کوئی آدمی کہے کہ یار لا الہ الا اللہ تو ادھورا کلمہ ہے، پورا کلمہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، لہذا اذان تھوڑی ادھوری لگ رہی ہے، اب اذان کے آخر میں محمد رسول اللہ بڑھا دے تو یہ عمل صحیح مانا جائے گا؟ نہیں، یہ عمل غلط مانا جائے گا، اس عمل پر بجائے ثواب کے عذاب ملے گا، اس لیے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین میں کوئی نیا کام نکالے اس کا وہ کام مردود ہے۔ کچھ دنوں پہلے میرے موبائل پر احتساب نے فون کیا، بولے مولانا یہ بتائیے کہ اگر کوئی آدمی مرنے کی کگار پر ہو، مر رہا ہو، تو اس ٹائم اسے کلمہ پڑھانا پڑھایا جاتا ہے تو کلمہ کیا پڑھایا جائے گا؟ لا الہ الا اللہ صرف پڑھایا جائے گا یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا پڑھایا جائے گا؟ تو میں نے کہا حدیث میں تو صرف لا الہ الا اللہ آیا ہے، حدیث میں صرف اتنا ہی جملہ آیا ہے لکنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، اپنے مرنے جو آدمی مرنے کے قریب ہے اس کو لا الہ الا اللہ پڑھاؤ، حدیث میں تو یہی آیا ہے۔ میں نے کہا اتنا ہی پڑھنا ہے، تو وہ بولا کہ ارے مولانا یہ تو ادھورا ہے، یہ تو پورا کلمہ نہیں ہوا۔ میں نے کہا ہماری شریعت نے جہاں جتنا بتایا ہے اتنا ہی ہمیں پڑھنا ہے، اور جہاں ہم نے بڑھایا اگر گھٹایا تو بھی غلط اور بڑھایا تو بھی غلط۔ آج دین کے نام پر کیا کیا ہو رہا ہے، ہر مہینے کوئی نیا کام، ہر سال کوئی نیا کام دیکھنے میں آ رہا ہے۔ نبی نے درود کہا کہ اذان کا جواب دو، اذان کے بعد درود پڑھو، یہاں اذان کے پہلے درود پڑھا جا رہا ہے، کوئی اللہ کا بندہ یہ پوچھنے والا نہیں کہ یہ درود کہاں سے آیا۔ درود پڑھنا کوئی غلط نہیں، درود پڑھنے پر نیکی ہے، ایک بار درود پڑھو دس نیکیاں آپ کو ملے گی، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنے سے ایک ٹائم بنایا، ہم نے اپنے سے ایک وقت بنایا اور ہم درود پڑھے، اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں، اور یہ حدیث فیصلہ کر دیتی ہے کہ بدعت کرنے والا، دین کے اندر نیا کام کرنے والا، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیجیے کہ اتباع رسول کے راستے سے بھٹک جانے والے کا انجام کیا ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، انا فرضکم علی الحوض، قیامت کے دن حوض کوثر پر میں تم لوگوں سے پہلے پہنچ جاؤں گا، اور جو آدمی حوض کوثر پر آئے گا وہ حوض کوثر کا پانی پیے گا، اور جو پیے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے۔ فرمایا جو آئے گا وہ پیے گا، اور جو پیے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ آئیں گے، عارفہم و یعرفونی، میں بھی انہیں پہچان رہا ہوں گا۔ اچھا اللہ کے نبی اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ ٹوپی سے پہچانیں گے کیا؟ ہاں یہ ٹوپی پہن کے آئے، یہ میرا امتی۔ بولو کرتا سے پہچانیں گے؟ کرتا پہن کے آئے، شیروانی پہن کے، اس کو یہ میرا امتی۔ سن لو، اللہ کے نبی اپنے امتیوں کو وضو کے اعضاء سے، وضو میں آپ نے جن اعضاء کو دھلا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آٹومیٹیکلی چمک رہے ہوں گے، آپ کا ہاتھ، آپ کا چہرہ، آپ کا کیونیوں تک کا ہاتھ، آپ کا پیر، یہ سب چمک رہا ہوگا، اور یہ علامت ہوگی کہ آپ اللہ کے رسول کے امتی۔ ارے کتنے بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو دنیا کی پارٹیوں میں، دنیا کے پروگراموں میں، دنیا کی محفلوں میں جانے کے لیے وہاں کا پاس حاصل کرتے ہیں۔ دلی کے فیروز شاہ کوٹلہ پر اگر کرکٹ کا میچ ہو جائے تو لائن لگا کر ٹکٹ حاصل کرتے ہیں، مگر کل قیامت کے دن میرے پیارے نبی کے ہاتھوں کوثر کا جام حاصل کرنے کا جو پاس ہے وہ پانچ وقت کی نماز ہے، کوئی اس کو حاصل کرنے کو تیار نہیں۔ کتنے بڑے بد نصیب ہیں وہ جو اس پاس سے محروم ہیں۔ تو اللہ کے نبی کہیں گے کہ میں پہچان لوں، یعنی وہ سب نمازی لوگ ہوں، وضو کرنے والے نمازی لوگ ہوں گے، میں انہیں پہچان لوں گا، وہ مجھے پہچان لیں گے، لیکن میرے اور ان کے بیچ میں رکاوٹ ڈال دی جائے گی، فرشتے روک دیں گے، فرشتے روک دیں گے، اے اللہ کے رسول آپ ان کو پانی نہیں پلا سکتے۔ میں پوچھوں گا کیوں؟ میں کہوں گا اصحابی، یہ میرے لوگ ہیں، میرے ماننے والے لوگ ہیں، میرے کلمہ پڑھنے والے، میرا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، کیوں روک رہے ہو؟ تو فرشتے جواب کیا دیں گے؟ انک لا تدری ما احدثوا بعدک. اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں کون کون سے نئے نئے کام نکالے, ان لوگوں نے آپ کے دین کو بدعت و خرافات سے بھر دیا ہے, آپ کے دین میں انہوں نے اتنے نئے نئے کام نکالے کہ آپ کو بھی سن کر حیرت ہوگی. اور اللہ کے نبی کو جیسے ہی پتا چلے گا یہ بدعتی لوگ ہیں, حدیث کے الفاظ ہے بخاری کی روایت ہے, اللہ کے رسول کہیں گے میں کہوں گا سخن سخن لمن غیر عبادی, انہیں گھسیٹ کر جہنم میں لے کر جاؤ, انہیں گھسیٹ کر جہنم میں لے کر جاؤ جنہوں نے میرے دین کو بدل ڈالا. مولانا الطاف حسین حالی اسی دلی کے قریب پانی پت کے رہنے والے بڑے مشہور شاعر تھے. مولانا الطاف حسین حالی نے کہا تھا وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں, وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں. آج ہمارے ہندوستان میں دین کی جو شکل ہم نے بنا رکھی ہے میرے بھائیوں, معاف کیجئے یہ شکل اس شکل سے بہت الگ ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دی تھی. آئیے ہم اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بدعت و خرافات سے بچنے اور اپنے نبی کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو نو چیزیں قرآن کی روشنی میں بیان کی گئیں اللہ تبارک و تعالی ان نو باتوں پر ان نو چیزوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں متقی بنا دے, اللہ تعالی ہمیں گناہ کے کاموں سے بچنے کے سلسلے میں صبر کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہم نے جو گناہ کیے ہیں ہم ان گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے دل کی ہمارے جسم کی ہمارے کپڑوں کی ہمارے گھروں کی ہر قسم کی گندگیوں سے ہٹ کر ہمیں پاک اور صاف ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ صرف اپنی ذات پر ہمیں بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اگر ضرورت پڑے تو اپنی راہ میں ہمیں اپنے جان و مال اور اپنے نفس کے ذریعے جہاد کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. اے اللہ دنیا میں جب تک زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى, اما بعد قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم امين. عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.